بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست پیش کیے جانے والے پروگرام تاریخ اسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان کفایت حسین. میں اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ناظرین، تاریخ اسلام عنوان کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. تعلیمات اسلامی میں تاریخ کی اہمیت کے پیش نظر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں، اگر ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں کیا جائے تو مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ حق و باطل کے قوانین کی صدیوں تک گونجنے والی آواز ہے. تاریخ شان الہی کی مظہر اور وجود خالق کی بیان دلیل ہے. تاریخ وہ مرکزی مضمون ہے کہ جس کے ارد گرد انسان کے تعلیمی قصر کو تعمیر کرنا چاہیے. تاریخ وہ عظیم محرک ہے جو خفتہ قوموں کو، بیدار اور مردہ ملتوں کو زندہ کرتا ہے. تاریخ انسانی زندگی کے تجربات کا عظیم الشان خزانہ ہے. دور حاضر میں نوجوانوں کو گزشتہ نسلوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تاریخ سے آشنائی نہایت ضروری ہے. اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ تاریخ ملت کے نوجوانوں میں جوش عمل پیدا کرتی ہے، ان کے تصورات کو روشن کرتی ہے، اور ان کو ان کے ماضی سے متعارف کراتی ہے، اور ان کے مستقبل کو شاندار بنانے میں ان کی مدد کرتی ہے. اور اس عنوان کے تحت جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس کا آج کا موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد اور آن حضرت کا سلسلہ نسب. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں، ان کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آپ کا تعلق ایک ایسے عظیم مقام سے ہے، سرزمین ہند، جہاں پر جس کو ایک علمی، ادبی اور ثقافتی حیثیت حاصل ہے، جس مقام کا نام ہے حلور. اور ہمارے بزرگ اور معزز مہمان جناب غلام حسین رضوی حلوری صاحب قبلہ وہیں سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے ہم اپنے اس موضوع پر اپنے مہمان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جناب غلام حسین صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو، جو سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے، اس کے لیے اپنا یہ وقت مخصوص کیا. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح ہماری مدد کرتے رہیں گے، ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے، تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر اور مفید تر بنا سکیں
انشاءاللہ.
تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آج کی ہماری گفتگو کا محور ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب اور آپ کے آبا و اجداد. تو اس کے متعلق میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آن حضرت کا جو حسب و نسب ہے وہ کیا ہے؟ اور اسی کے ذیل میں ایک دوسرا سوال پھر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو آن حضرت کا حسب اور نسب ہے، جب ہم تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے ذیل میں، تو یہ بحث جناب عدنان پر جا کر خاموش ہو جاتی ہے، اس کے آگے ہمیں سکوت ملتا ہے، اگرچہ یہ سلسلہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل تک پہنچتا ہے. تو یہ آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں بیان فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ حسب و نسب اور اس کا تعارف یقیناً ایک اہم موضوع ہے. اور جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا کہ اس سلسلے میں کیا ملتا ہے تاریخ میں، تو مختلف کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس سلسلے میں مختلف زاویے سے گفتگو کی گئی ہے. اس سلسلے میں دو طرح کے ہمیں گروہ ملتے ہیں ناقلین کے، نقل کرنے والوں کو. ایک تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے ترتیب سے پیغمبر کے اجداد کا نام ذکر کیا ہے، اور ایک وہ ملتا ہے گروہ کی جنہوں نے ترتیب کا لحاظ تو نہیں رکھا ہے، لیکن ہاں ذکر کیا ہے اجداد کا نام. ہم نے کامل ابن اسیر میں دیکھا، یعنی کامل کی جو تاریخ کی کتاب ہے، ابن کامل جو تاریخ کی کتاب ہے، اس میں جلد دو میں میں نے یہ بات دیکھی کہ انہوں نے ترتیب سے
جی
پیغمبر کا حسب و نسب جناب عبداللہ سے
جی
اور جناب عدنان تک تذکرہ کیا ہے. وہ ترتیب، وہ سلسلہ ان تمام کتابوں میں جو ذکر بیان جو ذکر ہوا ہے اس میں بہتر لگا، اس لیے وہی ترتیب میں آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. انہوں نے ترتیب سے 21 نام پیش کیے ہیں کہ پیغمبر کے بھی اجداد ہیں جناب عبداللہ کے بعد سے جو جناب عدنان تک گئے ہیں، اور نام ان کے اس طرح سے ہیں: عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ. یا مرہ یہیں پہ ایک بات کہہ دوں کہ اسماء کی قرات میں
جی
کہ نام کیسے پڑھا جائے، کیا خود اس میں اختلاف ہے،
اس کا تلفظ کس طرح
سے کیا جانا ہے، اس میں خود اختلاف ہے. لہذا بہرحال دونوں طریقہ ہے، مرہ ہے اور مرہ بھی ہے، کعب ہے، لوئی ہے، غالب، فہر، مالک، نظر، کنانہ، خزیمہ، مدرکہ
جی،
الیاس
جی،
مغر یا مزر، نزار، معد یا معد، اور جناب عدنان
جی.
یہ وہ 21 نام ہیں جو سلسلے وار اور ترتیب کے ساتھ کہ یہ ابن فلاں، جس طرح سے ایک سلسلہ ہوتا ہے
جی
حسب و نسب کا، اس طرح سے جناب عدنان تک تذکرہ جاتا ہے، اور پھر جی یہ سلسلہ پہنچتا ہے جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم علیہ السلام تک
جی.
لیکن سوال جو آپ نے دوسرا جو گوشہ اس میں تھا وہ بہت
جی
اہم تھا کہ کیا بات ہے جناب عدنان کے بعد ہمیں سلسلہ
رک جاتا
جی
ہے، تاریخ خاموش ہو جاتی ہے
جی جی
اس کے آگے یہ سلسلہ.
اس کی
جی
دو وجہیں مورخین نے بیان کی ہے
جی،
ایک تو مورخین نے حدیث کا سہارا لے کر بیان کیا ہے
جی،
اور ایک خود تاریخی حیثیت سے
جی.
تاریخی حیثیت سے یہ ہے کہ چونکہ آپ کے اجداد کے نام جو جناب عدنان کے بعد ملتے ہیں
جی
ان میں اختلاف ہے، خود نام میں اور خود ترتیب میں، آیا یہ ان سے پہلے تھے یا ان کے بعد. جیسے میں نے عرض کیا ابھی آپ کے سامنے کہ دو گروہ ملتے ہیں اس سلسلے میں، ایک جو ترتیب سے ایک سلسلہ کے جناب عدنان تک ہی، کچھ نے جناب عدنان تک کے بھی سلسلے میں کہیں کہیں اختلاف کیا ہے، لیکن جو تاریخ میں زیادہ معتبر جو سلسلہ مانا گیا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور ناظرین بھی اسے محسوس کر رہے ہوں گے. لیکن بہرحال یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ایک تو جناب عدنان کے بعد نام میں اختلاف ہے
جی
اور دوسرے ترتیب میں اختلاف ہے
جی.
اس لیے مورخین نے اس کے آگے نام جلدی پیش نہیں کیے ہیں
جی
اور بیان نہ کرنے کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے
جی.
دوسری وجہ وہ روایت ہے جو سیرہ حلبی میں بھی نقل ہوئی ہے، البتہ یہ سیرہ حلبی سیرت کی کتاب ہے لیکن وہاں پہ یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جناب عدنان کے بعد اپنے اجداد کے حسب و نسب کو بیان کرنے سے منع کرتے تھے، یعنی خود بھی
کہتے حضور نے خود منع کیا
ہے، حضور نے خود منع کیا ہے کہ جی اس کے بعد ہمارا سلسلہ حسب و نسب بیان نہ کیا جائے. ایک تو یہ روایت
جی،
اس وجہ سے جناب ابن عباس بھی کہتے ہیں
جی
کہ لوگوں کو پھر یہ سلسلہ حسب نسب جو ہے جناب عدنان کے بعد نہیں بیان کرنا چاہیے
جی بالکل.
دوسری وجہ یہ ہے جو خود روایت کے حوالے سے ہے کہ خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو عرب میں، یعنی عربوں میں جو یہ مشہور ہے ہمارے اجداد کا سلسلہ حسب نسب
جی،
اور جو یہ کہتے ہیں جناب عدنان کے بعد
جی،
یہ غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اور میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں. یعنی خود پیغمبر کی مخالفت
جی
یہ خود بتائے، وجہ کیا نا، تاریخ ایک وسیع جو ہے ظرف کا نام ہے
جی جی،
بہرحال ایک بڑا میدان ہوتا ہے تاریخ، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے خود جناب پیغمبر کے درمیان آپ دیکھیے 500 سال کا عرصہ
جی،
ظاہر تاریخ کا جو سلسلہ اور جو تصور آج کے زمانے میں ہے یقیناً پچھلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، لہذا کس نے کیا سنا، کیا لکھا، کیسے سلسلہ بیان ہوا، اختلاف ہوئے، کس طرح سے اس کا سنق ہوا
جی،
تو پیغمبر نے خود بھی جناب عدنان تک تو ایک سلسلہ مشخص کیا
جی جی،
لیکن جناب عدنان کے بعد یہ کہا کہ میرا سلسلہ جناب اسماعیل اور جناب اسماعیل سے جناب ابراہیم تک پہنچتا ہے
جی جی،
لیکن اس بیچ کے سلسلے کو خود بھی بیان کرنا مناسب نہیں جانا اور ہمیں اس کو بیان کرنے سے روکا ہے. یہی وجہ ہے تاریخ میں جناب عدنان کے بعد سلسلہ حسب و نسب جناب ابراہیم جناب اسماعیل تک ڈائریکٹ چلا جاتا ہے، بیچ میں سلسلے کو بیان نہیں کیا جاتا ہے.
بہت شکریہ. اچھا ایک چیز میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا، اگرچہ اس سلسلے میں جو حضور کا یہ سلسلہ نسب ہے ہمیں ہر شخصیت ممتاز نظر آتی ہے اور یہ پورا سلسلہ فضائل و مناقب کا مجسمہ ہے، لیکن کچھ کردار نمایاں ہیں، ان کے متعلق میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے اور ہمارے ناظرین آپ سے کچھ فائدہ حاصل کریں اور اس وقت کو، اس موقع کو غنیمت جانیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یعنی جناب قصہ، وہ جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ قرات اور تلفظ میں فرق ہے، جناب قصہ بن کلاب کہ جو شخصیت ہے بڑی اہم شخصیت ہے حضور کے سلسلے نسب میں، ان کے بارے میں آپ تھوڑی وضاحت کیجئے. جی
جی ایک جو پہلا جملہ تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کا اشارہ پہلے کروں کہ کیا وجہ ہے کہ جب پیغمبر کے اجداد میں 21 نام کا تذکرہ ہوا
جی
تو بجائے اس کی کہ گفتگو جناب عدنان سے ہی صحیح شروع کرنے کے، ہم قصے سے شروع کر رہے ہیں، قصے بن کلاب سے.
جی
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا موضوع بھی تاریخ اسلام ہے،
بے شک،
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تاریخ اسلام اور اسلام کے حوالے سے زیادہ دیکھا گیا، اور چونکہ بہرحال وہ صاحب شریعت بھی تھے، لہذا جناب قصے سے تذکرہ. وجہ کیا ہے کہ جناب قصے بن کلاب جو ہیں اس کے بعد سے جناب عبداللہ تک جو سلسلہ آیا پیغمبر کے اجداد میں، آبا اجداد میں، ان کا ربط کہیں نہ کہیں سے تاریخ اسلام سے رہا ہے. یعنی وہ جو اعمال انجام دیے ہیں اس کا ایک اسلام سے ایک گہرا رابطہ ہے. یہی وجہ ہے جناب قصے بن کلاب سے ہی گفتگو ان کی شروع ہوتی ہے، اور تاریخ اسلام کے حوالے سے جتنے بھی مورخین نے تاریخ لکھی ہے سب نے جناب قصے بن کلاب سے ہی گفتگو کی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک رابطہ چکی ہے، بقیہ کا رابطہ اپنے زمانے کے اعتبار سے اچھا رہا ہے، مثبت رہا ہے، بہت اچھا رہا ہے، لیکن تاریخ اسلام کے حوالے چونکہ گفتگو زیادہ ہوتی ہے اس لیے ادھر کا تذکرہ نہیں ہوا. لہٰذا جناب قصے بن کلاب کے سلسلے جو آپ نے فرمایا، تو آپ دیکھیں تاریخ میں جناب قصے بن کلاب کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور ایک بہترین نام فاطمہ،
بے شک.
اور جناب فاطمہ جو یہ تھیں
جی
انہوں نے قبیلہ کلاب کے ایک شخص سے شادی کی جو بہت ہی عظیم شخصیت تھی. کردار اور صفات کا تذکرہ زیادہ ہوا، تاریخ نے نام بہت واضح نہیں کیا ہے لیکن شخصیت کو صفات کے اعتبار سے واضح دکھایا ہے کہ ایک عظیم شخصیت سے جو ہے انہوں نے شادی کی، اور ان سے جناب یہ فاطمہ جو ان کی ماں تھی جناب قصے کی، ان سے دو بچے ہوئے، ایک کا نام زہرہ تھا اور ایک کا قصے. قصے چھوٹے بیٹے کا نام تھا، لیکن جناب قصے کا بھی بچپنا ہی تھا، آپ گہوارے میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا. والد کا انتقال ہو جانا اور بے سرپرست ہو جانا ایک والد کی نعمت سے ایک بہت سخت مرحلہ زندگی میں ہوتا ہے، لہذا ان کی والدہ نے کچھ عرصے تو صبر کیا، لیکن ضرورت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے زمانے میں دیکھا کہ نہیں تنہا رہنا ایک مشکل مرحلہ ہے، تو پھر آپ نے ایک ربیہ نامی شخص سے شادی کی جس کا تعلق ملک شام سے تھا. تو شام کے رہنے والے ربیہ سے شادی کی. جب ربیہ سے شادی کی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے چاہا کہ بچوں کو لے کر اپنے ساتھ شام واپس چلے جائیں. لہذا یہ جناب قصے کی والدہ، جناب قصے اور ان کے بھائی زہرہ، ان کو لے کر یہ لوگ وہاں چلے گئے، شام چلے گئے. شام میں جانے کے بعد جناب ربیہ جو خود ان کے گویا سوتیلے والد کہہ لیجئے، یا شاعری عنوان بہت اچھا نہ ہو اس رشتے اور خاندان کے لیے، بہرحال انہوں نے تو کافی خیال رکھا اور بہت ہی عزت و اعزاز کے ساتھ کہ ماں کو کہیں احساس نہ ہو کہ بچے جو ہے یتیم ہیں یا بچوں کے لیے باپ نہیں ہے، بہت خیال رکھا. لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہم اچھا سوچتے ہیں لیکن ہماری نسل سے آنے والا جو سلسلہ ہوتا ہے ضروری وہ ہم خیال بن سکے. نتیجہ ایسا آیا کہ ربیہ کے جو ہے بچوں اور یہ جناب قصے کے درمیان اختلاف ہوا.
جی
اختلاف اس منزل پہنچا کہ ان کی والدہ فاطمہ نے یہ خیال کیا کہ اب میرا بیٹا اگر قصے یہاں پہ رہے گا تو اس کی شخصیت کو جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے شکست ملے گی، لہٰذا
نقصان
پہنچے گا، لہٰذا بہتر سمجھا کہ قصے کو اب تک جو اچھے ماحول میں رکھتی تھیں یہاں سے ہٹا کے واپس مکے بھیج دیں. لہٰذا ایک ماں نے دل پہ گویا یوں کہیے پتھر رکھا، لیکن بچے کی زندگی اور شخصیت کو چونکہ ماں بہتر بچے کو سمجھتی ہے،
بے شک
بچے کو انہوں نے اپنے بھیج دیا وہاں یعنی مکے.
البتہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے والد کے سائے سے محروم ہوئے
جی
اور ماں کے دامن سے بھی دور ہو گئے،
ماں کی محبتوں سے گویا دور ہو گئے. اور یہ جب مکے میں تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ شخصیت، استعداد اور صلاحیت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن شخصیت نکھرتی وہی ہے جہاں حالات فراہم ہوں.
بے شک
جناب قصہ جب مکے تشریف لائے تو ان کی شخصیت کو مکے کے جو قریش تھے اور مکے کے جو بزرگ خانوادے تھے، رؤسا تھے، کہ واقعی ایک عظیم شخصیت ہے، کردار، صفات، فکر. انسان جب کمالات کی طرف جو جاتا ہے تو نام حسب و نسب کم دیکھتا ہے، کمالات کی توجہ زیادہ دیتا ہے،
ذاتی کمالات.
جناب قصے کے والد کا اپنا کمال اپنی جگہ پہ مکہ میں، لیکن بہرحال ایک بیٹا جو اب سامنے آیا، اور بیٹا شام سے آیا جہاں پر اختلاف ہوا، ماں نے مناسب سمجھا کہ بیٹے کو وہاں بھیج دیا جائے. یہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ماں جو فاطمہ، جناب فاطمہ تھی، وہ خود کتنے صاحب کردار رہی ہوں گی کہ جنہوں نے ان تمام ماحول میں اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی اور اس کی شخصیت کو اتنا ابھارا، کہ اس کے جوہر ہمیں مکے میں نظر آئے.
اللہ
کہ مکے میں بھی کچھ ہی عرصہ آپ کے آنے کے بعد گزرا تھا کہ وہاں کے عرصہ نے, جبکہ عرصہ وہاں پہ تو آپ جانتے ہیں عرب میں قبائلی اعتبار سے منصب کو لے کے کافی ہنگامہ رہتا تھا.
جی جی جی.
لیکن ایک ایسا بچہ جو باپ کے صاحب پیدری سے محروم رہا ہو, شام جا کے آج واپس آیا ہو, لیکن کردار اور صفات کو دیکھنے کے بعد اس طرح کا استقبال ہوا.
جی.
اور یہاں تک کہ ان کو چند خصوصیتیں برتری حاصل ہو گئی قریش کے درمیان میں. ایک تو مکے کے جو اعلیٰ مناصب جو منصب تھے ان کو مل گئے. اعلیٰ منصب میں جیسے سرپرستی قبیلہ, یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے. اس کا انتخاب, اس کے بارے میں چونکہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ فلاں سرپرست تھا تو یہ سرپرست ہوں, فلاں ہو تو یہ ہونا چاہیے.
وہ بھی ایک یتیم بچہ,
جو کہ اس طرح سے جا بھی چکا تھا وہاں.
بالکل بالکل.
تو ایسے ماحول میں انہیں وہاں پر سرپرستی قبیلہ اور دوسرے یعنی وہ منصب جو کہ اہمیت رکھتے تھے قبیلے قریش کے درمیان انہیں حاصل ہو گئے. اور اس منصب کے ساتھ ساتھ انہیں مکے کی حکومت بھی مل گئی. مکے کی حکومت کا ملنا کوئی معمولی کام نہیں. اور ساتھ ساتھ کعبے کی دیکھ بھال اور اس کی چابی, یعنی کلیدداری جو ایک منصب کے نام سے, یعنی چابی کا ہونا,
کلید بردار کعبہ بن گئے.
جی, چابی کا ہونا خانہ کعبہ کے در کی, یہ خود اس بات کی علامت ہوتی تھی اس زمانے میں کہ ایک منصب ہے جس کی بڑی اہمیت,
بڑی عظیم شخصیت.
لہٰذا اس طرح سے تین چیزیں وہاں پہ حاصل ہو گئی.
جی جی.
تو وہاں کے ماحول میں آنے کے بعد اس طرح, اچھا اب ان کی شخصیت کو آپ دیکھیے.
جی.
ان کی شخصیت کا اندازہ یہی سے ہوتا ہے.
جی.
کہ آپ نے آنے کے بعد وہاں پر لوگوں, جب اسے منصب مل گئے تو لوگوں کو ترغیب دلائی, تشویق کی کہ آپ سب مکے کے اطراف بسیں.
جی.
دیکھیے اب اس طرح سے انسان کی زندگیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں.
مجھے اجازت دیجیے, ہم یعنی ایک بریک لے لیتے ہیں آپ کی اجازت کو, اس سے پہلے آپ کی گفتگو کا سلسلہ. محترم ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے نسب اور آپ کے آبا و اجداد کے سلسلے میں جناب قصی بن کلاب کے متعلق, اور ہم قبلہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ابھی آپ کہیں جائیے گا نہیں, ہمارا ساتھ دیجیے گا. ہم اپنی گفتگو کا ادامہ دینے سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین, ایک بار پھر سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست پیش کیے جانے والے پروگرام تاریخ اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب مولانا غلام حسین رضوی صاحب قبلہ سے, اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جناب قصی بن کلاب کی جو صلاحیتیں اور جو استعداد خداوند عالم نے آپ کو عطا کی تھی ان کے بارے میں قبلہ کچھ بیان فرما رہے تھے. آئیے استفادہ کرتے ہیں. جی,
یہ تو قصی بن کلاب نے جو اپنی صلاحیت کا جو ثبوت دیا عملی طور پر اور تاریخ نے اسے ضبط اور ثبت کیا ہے, اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے مکے میں لوگوں کو تشویق دلائی, ترغیب دی کہ آئیں اور مکے کے خانہ کعبہ کے اطراف بسیں. یعنی خانہ کعبہ کو مستقل طور پر آباد کرنا اور آبادی کا بڑھانا جو کئی اعتبار سے مفید اور فائدے سے خالی نہیں ہوتی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے.
جی.
اور دوسرا کام جو آپ نے وہ کیا کہ وہاں کے مشکلات کو دیکھیں, جہاں پہ قبائلی نظام ہوتا ہے
جی.
وہاں پہ اختلافات بھی بہت زیادہ ہوتے
بالکل,
ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیکن نہیں معلوم کتنے ہنگامے ہو جاتے ہیں.
بالکل.
ایسے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ, ایک ایسی مرکزی جو ہے مقام, ایسا مرکزی مقام کہ جہاں پر آ کے لوگ اپنی گفتگو کر سکیں اپنے بارے میں, یعنی ایک حل و فصل کر کے ایک نتیجے تک پہنچ سکیں,
جی.
پہلے نہیں تھی. لیکن جناب قصیب بن کلاب نے یہ موقعیت کو در کیا اور آپ نے دار الندوہ جیسے مقام کی تاسیس کی بنیاد دار الندوہ کی بنیاد آپ ہی نے رکھی.
جی,
اور اس کا ہدف یہ تھا تاکہ رؤساء آئیں یہاں بیٹھیں اور بجائے اس کے کہ ہنگامہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کریں,
جی.
بیٹھ کے ایک نتیجے پہنچے, ایک حل و فصل ہو اور بہترین طریقے سے اپنے مسائل کو در کر سکتے ہیں اگر آمنے سامنے بیٹھ جائیں. ہوتا یہ بہت سی باتیں اگر آمنے سامنے جمع نہیں ہوتے تو کچھ کی کچھ ہوتی ہیں, کچھ لگانے والے کچھ لگا دیتے ہیں اور آدمی پتہ نہیں کیا خیال بنا کے باتوں کو بڑھا دیتا ہے.
جی.
اور اس مسئلے کو جناب قصیب بن کلاب نے اس زمانے میں در کیا.
جی.
اور دار الندوہ جیسی مقام کا جو ہے وجود جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر رؤسا کو اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کیا.
جی.
تو یہ ان کی عظیم اور اہم صلاحیتوں کا ایک حصہ ہے.
بہرحال
یہ قصیب بن کلاب پانچویں صدی عیسوی میں
جی.
اس دنیا سے گزر گئے اور انہوں نے اپنے یادگار کے طور پر دو بیٹے, ایک جناب عبد مناف اور ایک عبد الدار, اسے چھوڑ کے اس دنیا سے گزر گئے.
جناب عبد مناف اور جناب عبد الدار, تو یہ خود بڑی عظیم شخصیت ہے جناب عبد مناف کی. تاریخ نے جس طریقے سے جناب قصیب بن کلاب کے متعلق یعنی تذکرے محفوظ کیے ہیں, اسی طریقے سے جناب عبد مناف کے بارے میں بھی ملتا ہے.
جی.
تو ابھی اگرچہ ہمارے فون پر بھی مہمان موجود ہیں لیکن آپ مختصر طور پر جناب عبد مناف کے متعلق کچھ عرض کریں, اس کے بعد ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
جی, جناب عبد مناف جو ہیں یہ پیغمبر کے اجداد کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو تیسرے جد ہوئے.
جی,
جناب عبد مناف کا ایک تو یہ لقب کے عنوان سے عبد مناف ہے, ورنہ ان کا اصل نام جو تھا وہ مغیرہ تھا.
جی,
اور ان کا جو مین لقب جو لکھتے ہیں وہ تاریخ میں ملتا ہے قمر البتحا.
قمر البتحا,
قمر البتحا ایک اہم لقب ہے. بتحا مکے کو کہتے ہیں,
بے شک
مکے کا چاند.
جی,
کسی کو تشبیہ دینا مکے کا چاند, اب اس وجہ شوا میں آپ جتنے بھی مطالب چاہیں, وقت اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے دیرا ورنہ میں بہت کچھ گفتگو اس پہ کرتا, لیکن بس اتنا جان لیں کہ مکے کا چاند جسے کہا گیا ہو اس کی خود کتنی قیمت رہی ہوگی.
بے شک, بے
شک. اور ان کا کردار اتنا بلند تھا, اتنا بلند تھا کہ ہر کسی کے دل میں ان کو جگہ بن گئی تھی.
جی,
اور ہر کوئی ان کو عزت اور احترام سے یاد کرتا تھا. اور یقیناً ان کا شعار بھی جو تاریخ ملتا ہے, جو ان کا نعرہ تھا اور جو ان کا پیغام تھا, وہ یہ تین اہم پیغام تھا. ایک تو تقویٰ پرہیزگاری, ہر ایک سے کہتے تھے کہ پرہیزگار بنو, تقوی اختیار کرو, یعنی برائیوں سے رکو اور اچھائیوں کی طرف بڑھو. اور دوسرا جو ان کا پیغام تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, حسن سلوک سے پیش آؤ. یہ بہت اہم چیز تھی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, اس سے بہت سے مسائل ختم ہوتے ہیں. اور تیسرا بہت ہی اہم مسئلہ کہ جس میں آج ہم گرفتار ہیں اور وقت کی ضرورت اہم ترین ضرورت ہے, لیکن زمانے نے ہمیں اسے غافل کیا, وہ صلہ ارحام ہے.
صلہ رحم,
صلہ رحم جسے ہم کہتے ہیں, یعنی رشتہ داروں کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ, بعین مانا کہ جان سے ملو آؤ, آنے جاننے ملنے ملانے سے رشتہ زندہ رہتا ہے.
بے شک, بے شک.
لیکن آج زمانے کی صورت رفتار دیکھیے, رشتوں کی فکر نہیں ہے, دولت کی اور اپنی خام خیالی جو ہے اس کی طرف لوگ جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اس سے غافل کہ رشتہ کیا ناتا, کیا بہت بہت ٹیلی فون سے فون بات کر لی ہو گیا کافی ہے. نہیں, ملتے رہنے سے جو ایک رمق جو ہے خاندانی اور رشتے کی ہوتی ہے, یہ بیدار ہوتی ہے, زندہ ہوتی ہے. اور اس کی طرف جناب عبد مناف نے اپنے زمانے میں اشارہ کیا. اب اسی کردار سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگرچہ عبد مناف, جناب عبد مناف چھوٹے بیٹے تھے اپنے بھائی عبد الدار کے مقابلے میں, لہٰذا چھوٹے ہونے کی حیثیت سے اپنے بڑے بھائی کا بہت احترام کرتے ہیں.
جی, جی.
اور جناب قصیب بن کلاب نے بھی اپنی ساری ذمہ داریاں
جی.
اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو دی تھی. ظاہر ہے کہ بیٹا جو صاحب کردار ہوگا وہ اپنے کردار سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا.
بے شک.
تاریخ کہتی ہے کہ جناب عبد مناف جب تک زندہ تھے اپنے بڑے بھائی کا بے پناہ احترام کرتے تھے, اور کبھی منصب کے کسی مسئلے میں یہ نہ کہا کہ بابا نے سب ان کو دے دیا مجھے کیا دیا.
اپنے
اعلیٰ درفی کی دلیل, اور اپنے بھائی کا سپورٹ کرتے رہے. یہ نہیں کہ خاموشی جب بیٹھ گئے ایک طریقے سے گویا احتجاج کہہ سکے.
بالکل بالکل,
وہ ساتھ بھی دیتے رہے اپنے بھائی کا, اور ہر مقام پہ ہر احترام. تاریخ لکھا کہ اتنا احترام کرتے تھے کہ کبھی تو میں کی بھی گنجائش دونوں بھائی کے درمیان نہیں پیدا ہوئی. لیکن وقت کیا کہیں, دونوں بھائی کا جب سایہ اس دنیا سے اٹھا
جی
اور یہ دونوں بھائی گزر گئے، یعنی عبد الدار کا بھی انتقال ہو گیا
جی
اور عبد مناف کا بھی انتقال ہو گیا
جی،
تو دونوں کی جو نسل تھی، اولاد تھی، منصب کو لے کے ٹکرا گئی.
اللہ
جب منصب کو لے کے ٹکرا گئی، بس ایک بات یہی کہوں گا
جی
اگر اجازت دیں آپ
جی،
منصب کو لے کے ٹکرا جب گئی تو اب مسئلہ حل کیسے ہو؟ کہا اس نتیجے پہ گویا مصالحت ہوئی کہ دار الندوہ کی سرپرستی اور مکے کی حکومت یہ عبد الدار کے بیٹوں میں ہو جائے
جی جی،
اور جو ہے خانہ کعبہ کی دیکھ بھال بعین مانا کہ جو حجاج آئیں گے
جی
ان کو پانی پلانا، ان کی خاطرداری کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا
جی
یہ عبد مناف کے بیٹوں میں، یعنی جس کی جیسی صلاحیتیں اور صفت ہی تھی ویسے خاندان میں اور اولاد میں تقسیم ہو گئی
جی. بہت بہت شکریہ. ابھی ہمارے فون پر مہمان موجود ہیں، اور فون پر جو مہمان ہمارے آج موجود ہیں وہ ان کے بارے میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ایک محقق، مفکر اور فلسفہ اسلامی کے یعنی اسپیشلسٹ مانے جاتے ہیں فلسفہ اسلامی کے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آئیے ان سے استفادہ کرتے ہیں. ہلو
جی، السلام علیکم.
ہلو
ہلو ہلو
ہلو
جی جی،
شاید ہمارا ارتباط نہیں ہو پا رہا ہے، ہمارے جو مہمان تھے فون پر. خیر، اگر انشاءاللہ ان سے ہمارا رابطہ ہو گیا تو ہم ابھی ان سے فائدہ حاصل کریں گے، اور اگر نہیں تو پھر آپ سے میری گزارش ہے کہ ایک آپ یہ سوال، چونکہ وقت میں ظاہر ہے گنجائش اتنی نہیں ہے، آپ مجھے ایک یہ بتائیے کہ حضور کا جو قبیلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے قبیلہ قریش
جی،
یہ قریش نام اس کی کیا خاصیت ہے، یا اس قبیلے کو قریش کیوں کہا گیا؟ اس کے متعلق آپ کچھ بیان کیجیے.
بہت اہم سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے
جی
کہ آخر اس قبیلے کو قریش اگر کہا گیا تو اس کے معنی کیا ہے؟
بھائی
قریش قبیلے میں کفار قریش بھی آتے ہیں.
معاف کیجیے گا، ابھی آپ مجھے اجازت دیجیے، ہمارا رابطہ برقرار ہو چکا ہے. ہلو
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 جی جی
ہلو. جو براہ راست پروگرام پیش کیے جاتے ہیں ان میں اس طرح کی مشکلیں سامنے آتی رہتی ہیں، آپ بیان کیجیے قریش کیوں کہا گیا
جی. تو ایک سوال یہ کہ کفار قریش بھی ایک طرف ملتے ہیں
جی،
اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک مومن.
بے شک.
تو آخر یہ قریش کہتے کس کو ہیں؟
جی جی،
قریش کے لفظی معنی ہے جو قریش لکھا گیا تاریخوں میں بھی اور لغات میں بھی
جی،
کہتے ہیں قریش اس بڑی مچھلی کو کہتے ہیں
جی
جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا لیتی ہے.
اللہ اکبر.
وہ بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا لیتی ہے
جی
اسے قریش کہتے ہیں
جی.
تو کیا یہ ظلم ہے؟ کہتے نہیں، کہتے ہیں یہ شان، عظمت، قدرت اور فوقیت کی دلیل ہے. یہ جو کھانا جو ہے یہ اس کی شان، فوقیت اور قدرت کی دلیل ہے
جی جی.
اس کو منفی صفت یا منفی جہت میں نہیں لیا گیا ہے
جی جی جی.
لہذا قریش کہا ہی سے گیا ہے جس کے پاس قدرت ہو، جس کے پاس ثروت ہو، جس کے پاس کمالات ہوں
جی،
جسے فوقیت حاصل ہو دوسرے لوگوں پر. قریش اس قبیلے کو کہا جاتا تھا عرب میں کہ جو دوسروں پہ فوقیت رکھتا تھا، یا جس کے پاس منصب تھا، حکومت تھی، قدرت تھی.
یعنی یہ جو ہے ایک مثبت معنی میں، ایک پوزیٹیو معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ دوسرے معنی اس کے یہ بھی نکل رہے ہیں کہ بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا لیتی ہے، یعنی جیسے ہمارے یہاں قبیلوں میں کہا جاتا ہے نا کہ بڑا انسان اس منزل پہ اس وقت پہنچتا ہے کہ جب وہ چھوٹوں کو پسپا کر دیتا ہے.
ہاں، یہ قدرت کی طرف اشارہ ہے.
اچھا، جی
اس کا مفہوم وہ نہیں ہے کہ یعنی بڑا جو ہے بڑے مقام تک پہنچ گیا چھوٹوں کو تباہ کر دیا جائے
جی.
مراد یہ ہے کہ یہ زینے جو طے کیے جاتے ہیں
جی،
یہ شان، عظمت، قدرت
جی،
اس کی طرف اشارہ ہے
جی.
اسی لیے قریش قبیلے کا نام پڑا، چونکہ منصب ان کے پاس تھا، حکومت ان کے پاس تھی، قدرت و طاقت، شجاعت ان کے پاس تھی
جی.
یہاں تک کہ مکے میں قبائلی نظام چونکہ تھا، تو قبیلہ جب ہی زندہ رہ سکتا ہے
جی،
جب طاقت ہو،
طاقت،
قدرت ہو، اور چونکہ قبائلی نظام کی بنیاد پر ان سب کے اندر طاقت تھی، سب کے اندر قدرت تھی
جی،
لہذا اس زمانے کے مکے کے تمام افراد کو قریش کہا گیا.
مکے کے تمام افراد،
تمام افراد کو قریش کہا گیا، چونکہ جی قبیلہ بہت پورا تھا نا، سب کو قریش کہا گیا، چونکہ سب کے پاس منصب، سب کے پاس اقتدار، سب کے پاس حکومت کا ایک، چونکہ قبیلے نظام میں ہر قبیلہ مستقل ایک حکومت رکھتا ہے
جی.
یعنی آج کی طرح نہیں ہے کہ اگر ایک حکومت ایک ملک کو چلانا ہے تو ایک جو ہے جو دارالتخت، پایتخت جسے کہتے ہیں، دارالسلطنت جسے کہتے ہیں
جی،
وہاں پہ جو بیٹھا پورے ملک، نہیں، ایسا نہیں. قبیلے نظام میں ہر قبیلہ اپنے لیے مستقل نظام رکھتا ہے، مستقل اپنی حکومت رکھتا ہے، اسی کا گویا سکہ چلتا ہے جو اس کا رئیس قبیلہ ہوتا ہے
جی.
لہذا ہر قبیلے میں، تو چونکہ سب کے پاس اقتدار، حکومت وغیرہ اور قبیلوں میں تقسیم تھے
جی،
اور قدرت بھی ان کے پاس تھی، آپ دیکھیے طاقت بھی ان کے پاس تھی
جی،
جس کی بنیاد پہ اس پورے مکے کے رہنے والے افراد کو قریش سے تعبیر کیا گیا
جی.
جب قریش سے تعبیر کیا گیا تو اب اس میں اچھے بھی لوگ آئیں گے
جی،
برے بھی آئیں گے. جو بے دین تھے انہیں کفار قریش کہا گیا، جو دیندار تھے مومن قریش کہلائے. اسی لیے آپ دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رشتہ قریش سے ہے، ان کے چچا ابو لہب کا بھی رشتہ قریش ہے
جی.
تو قریش سب کہلائے، مثبت اعتبار سے جو دیندار تھے
جی.
منفی اعتبار سے جو بے دین تھے
جی.
لیکن قریش کی وجہ تسمیہ دین و بے دینی نہیں ہے
جی جی.
ان کے نام کے رکھنے کی سب سے بڑی وجہ خود ان کے پاس قدرت، طاقت اور ان کے پاس اقتدار کا ہونا ہے.
جی جی جی، بہت شکریہ. البتہ ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے، لیکن جو ہماری گفتگو رہ جائے گی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے اپنی گفتگو کا. لیکن میں سوال کروں گا آپ سے کہ دیکھیے، تاریخ میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ابھی جیسے آپ فرما رہے تھے کلید برداری، کلید بردار ایک کعبہ ہونا ایک عظیم منصب ہے
جی.
تو ہمیں کچھ خانہ کعبہ کے مناصب کا تذکرہ ملتا ہے جن میں ایک کلید بردار ہونا بھی ہے، تو آپ کچھ مختصر طور پر اشارہ کریں گے کہ یہ منصب کون کون سے تھے جن کو خاص طور پہ، جن کے لیے ایک چیپٹر قائم کیا گیا تاریخ میں
جی.
پوری ایک فصل جو ہے اس میں بیان کی
جی جی. بہت اچھا آپ نے سوال فرمایا ہے. اب اگر اسے آپ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ اگر یہاں سے سلسلہ میں بیان کروں کہ خانہ کعبہ عمارت کی شکل میں جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے وجود میں آیا
جی بے شک،
ورنہ کعبے کی جگہ تھی
جی جی،
عمارت کا تصور اس سے پہلے نہیں تھا
جی.
عمارت آنے کے بعد ضرورت ہوتی ہے اس کی دیکھ بھال، اس کے نظارات اور مسائل، لیکن ظاہر ہے کہ ابتدائی مرحلے میں 100% ایسے منصب کا کوئی تصور نہیں ملتا اور نہیں تاریخ نے لکھا اور ممکن بھی نہیں تھا
جی.
چونکہ منصب کا ہونا، منصب کی یہ شرائط ہوں، یہ اس کی ضرورتیں ہوں، یہ تو زمانے کی ترقی اور اس کے مقتضیات کے اعتبار سے ان کی ضرورتوں کے پیش نظر جو آئی
جی.
نتیجے میں یہ سلسلہ ہمیں عبد مناف اور جناب قصب بن کلاب اس سلسلے میں زیادہ دکھائی گیا
جی.
لہذا اب چار منصب ملتے ہیں ہمیں تاریخ میں
جی.
خانہ کعبہ کے یعنی کعبے کے حوالے سے
جی.
یا مکے کے حوالے سے، مناصب کعبہ یا مناصب مکہ کے عنوان سے چار منصب اہم ذکر ہیں تاریخ
جی.
میں ایک تو یہی منصب ہے کلید برداری،
کلید برداری
جو جی. بہت ہی اہم منصب تھا، اور کعبے کی تولیت
تولیت
جسے آپ کہتے ہیں متولی
ہے
کعبہ
جی جی.
تو یہ دو اہم جو ہے منصب تھے اس زمانے کے
جی.
دوسرا منصب جو منصب شمار کیا جاتا ہے وہ سقایت، سقایت یعنی ایام حج میں
جی.
جو حجاج آتے تھے ان کے پانی کا انتظام کرنا
جی.
انہیں پانی پلانے، سبیل
بے شک.
سبیل ایک کوئی معمولی کام نہیں ہے
جی جی.
یہ بہت اہم یعنی کوئی منصب کے عنوان سے تاریخ میں دیکھا گیا
جی جی.
اور تیسرا منصب جو تھا وہ رفادت تھا، رفادت یعنی آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلانا
جی.
یہ چوتھا منصب تھا، اور تیسرا منصب رفادت
جی.
اور چوتھا منصب جو تھا وہ حکمرانی اور حکومت
جی.
جس میں ساری چیزیں شامل ہے، یعنی ایک فوجی دستے کو گویا کنٹرول کرنا، ایک تشبیہ ہے، تعبیر ہے
جی.
یعنی گویا جو مقابلہ کر سکے دشمن کا، ایسے دستے ایسے گروہ کی جو سرپرستی کر سکیں، حکومت کر سکیں، سب کو کنٹرول کر سکیں، حکمرانی کے عنوان سے
جی.
تو آپ دیکھیے اس میں چار جو بتائے گئے، ایک تو یہ کہ متولی کعبہ
جی.
اور کلید برداری، یہ گویا دونوں کو ایک شمار کیا گیا
جی.
ایک منصب تھا، ایک ساتھ اکٹھا ہوتا تھا
جی.
دوسرے یہ پانی پلانے جسے قیاد کہا گیا
جی.
چوتھا مہمانوں کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا جسے رفادت
جی.
چوتھا حکمرانی. اس میں سے تین کا تعلق تو دین سے ہے
جی،
یعنی یہ گویا دینداری شعبہ تھا، اور چوتھے کا تعلق صرف دین سے نہیں ہے
جی جی،
اس میں دنیاوی شعبہ بھی شامل ہے. لہذا یہ چار منصب بے عنوان مناصب کعبہ یا مناصب مکہ کے عنوان سے دیکھے گئے، اور اس کا سلسلہ ظہور اسلام تک رہا ہے، یعنی
اسلام تک
جی، ظہور اسلام تک یہ سلسلہ چلا
جی.
اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس سلسلے کو دیکھا تو اس میں بہرحال
شروع کہاں سے ہوا تھا سلسلہ؟
یہ سلسلہ جناب قصب بن کلاب ہم نے
جی
کہا، قصب بن کلاب جی، وہاں سے سلسلہ تاریخ نے ضبط کیا
جی.
کہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، وہاں سے پھر ان کے بیٹے جو ہے عبد مناف کو منتقل ہوا
جی.
عبد مناف کے چار بیٹے تھے
جی.
جس میں سے جناب ہاشم اور جناب مطلب اور جناب نوفل
جی.
اور ایک بیٹے اور بھی تاریخ میں ملتے ہیں، وہ جناب عبد شمس ہیں
جی.
تو اس طرح سے چار جو ہے بھائی ملتے ہیں ان جناب ہاشم کے
جی.
ہاشم، عبد شمس
جی.
اور مطلب اور نوفل، یہ چار بیٹے عبد مناف کے. تو یہ سلسلہ گویا چلتا رہا، چونکہ
جی
جناب عبد مناف کے بعد جناب ہاشم کا سلسلہ آتا ہے
جی جی.
اور یہاں تو جو اپنی مناصب کعبہ جو آپ نے سوال کیا ہے، تو
جی
یہ چار جو بھی گویا بیٹا بعد میں آ رہا ہے
جی،
اب تقسیم بندی ہے مناصب کے عنوان سے بات آگے
جی جی جی. جی بہت شکریہ، ہم آج اپنی گفتگو کو یہیں روکتے ہیں، اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ اس کم وقت میں آپ نے مطالب کا ایک خزانہ ہمارے اور ہمارے ناظرین کا سپرد کیا. تو محترم ناظرین، یہ ہمارا پروگرام تھا آج اس موضوع کے تحت کہ حضور کا سلسلہ نسب اور آپ کے آبا و اجداد. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی موضوع پر ہم اپنے معزز مہمان سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ. اگلے ہفتے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. خدا حافظ.